الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو شب و روز دین حق کی طرف بلایا جا رہا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقے سے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ لوگ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کے باوجود بھی دین حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، اور کوئی معبود ہے ان کا جنہوں نے ان کے لیے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا دین مقرر کر رکھا ہے؟ اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ سوال کے انداز میں کوئی بات کہی جاتی ہے اور اس کے جواب کی ضرورت نہیں، بلکہ جواب انکار ہی میں ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی کی سرزنش کرتے ہوئے، کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے طرز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے باپ جو ہے اپنے نافرمان بیٹے سے کہے گا کہ کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی باپ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اس سوال کے جواب کا انتظار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہی تیرا باپ ہوں، میرے علاوہ دوسرا کوئی باپ نہیں ہے، اور اس وقت تو فنا دوست کے ساتھ اور فنا دوست کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، جب ضرورت پڑے گی تو میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ یہ ہے استفہام انکاری۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار بلانے کے باوجود بھی جو تم اس دین حق کے قائل نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے ایسے شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین
مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف ضد اور عناد اور حسد کی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اور ان کی یہ حرکت اتنی گھٹیا ہے اور ان کی یہ ضد ایسی ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قول فیصل نہ ہوتا تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا. گزشتہ ہفتے کی نشست میں بھی اس پر میں وضاحت کے ساتھ بات کر چکا ہوں. اسی قسم کی ایک آیت پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پہلے سے یہ بات طے کر رکھی ہے. وہی اپنی حکمتوں کو جانتے ہیں, وہ سب سے بڑے حکیم ہیں, ان کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. تو انہوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں بالکل ہی سزا نہیں دوں گا اور کچھ لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت سزا دوں گا, لیکن کامل درجے کی سزا انہیں آخرت ہی میں ملے گی. کفار کے ساتھ, نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا یہ طرز ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں بالکل ہی سزا نہیں دوں گا دنیا میں, یہ بدترین قسم کے کفار. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انہیں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ان کی برائی کا بدلہ نہ ملے, تاکہ انہیں 100% ان کی 100% برائی کا جو کچھ بدلہ ملنے والا ہے وہ خطرناک شکل میں آخرت میں ملے. اور اللہ تعالی انہیں عذاب میں اس لیے بھی گرفتار نہیں کرتے کہ تاکہ یہ متنبہ نہ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے حق بار بار کھلتا رہا, بار بار کھلتا رہا, واضح ہوتا رہا, وہ حق کو جان رہے تھے, حق کو سمجھ رہے تھے, اس کے باوجود بھی ضد کرتے رہے اور انکار کرتے رہے, ہٹ دھرمی کا برتاؤ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ, کہ حق ان کے سامنے بار بار کھل رہا ہے پھر بھی یہ قبول نہیں کر رہے ہیں, تو اب ہم ہی مہر لگا دیتے. تو ان پر جو مہر لگتی ہے یہ گویا اس دنیا سے عذاب اب شروع ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ باقی مالی نقصان پہنچے, جانی نقصان پہنچے, کوئی مصیبت ان پر آئے, یہ نہیں ہوتا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا, ہمارا ان کو چانس دینا ان کے لیے بہتر ہے. خوش نہیں ہونا چاہیے. انما نملی لہم لیزدادو اسما, ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ سرکشی میں اور گناہوں میں اور بڑھتے چلے جائیں. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور دوسرے درجے کے جو کفار ہیں انہیں اللہ تعالی دنیا میں کچھ سزا دیتے ہیں, متوجہ کرتے ہیں, متنبہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے تو باقی 99% جو باقی رہ جائے گی وہ انہیں آخرت میں ملے گی. جہاں تک مومنین کا تعلق ہے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا عجیب طرز ہے مومنین کے ساتھ. اللہ تعالی اکثر مومنین کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کچھ ان کی لغزشیں ہیں ان لغزشوں کی سزا ان کو دنیا ہی میں مل جائے, ان کی لغزشوں کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اس کے قدم میں چھبتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, ایک گناہ معاف فرماتے ہیں, ایک درجہ بلند فرماتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں
جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھوں کی روشنائی کو سلب کر لیتا ہوں. اب ہمیں حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی کیا حکمتیں ہیں. یہ 60 سال 80 سال تک گناہوں کی زندگی گزارتا رہا, لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا اس کے ساتھ ایسا شفقت کا معاملہ ہے کہ اب عدل و انصاف کے ساتھ کچھ سزا دے کر کے اسے جنت میں داخل کرنا چاہیے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ بڑھاپے میں اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لیتے ہیں, اور 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال کچھ مشقت کو برداشت کرتا ہے, اور اللہ تعالی ہی صبر کی توفیق دیتے ہیں. ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں لوگوں کو دیکھ کر کہ اتنی شدید تکلیف, اتنی پریشانی اور ایسا صبر. تو اللہ ہی مصیبت میں ڈالتے ہیں, اور جو صاحب مصیبت ہے اس کے دل کو ایسا اللہ مضبوط کر دیتے ہیں کہ گویا وہ غم پروف ہو جاتا ہے, غم اس کے دل تک نہیں پہنچتا, حالات میں گھرا ہوا ہے. اور اللہ صبر کی توفیق دیتے ہیں, وہ صبر کرتا ہے, اور صبر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کی بنائی کو چھین لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں, جنت اسے مل جاتی ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی اور کافر کی, منافق کی اور مؤمن کی ایک مثال سمجھائی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق اور کافر جو ہے وہ سنوبر کے درخت کی طرح ہے. سنوبر کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے, اور اس کا تنا جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو ہوائیں آتی ہیں چاروں طرف سے, اسے اتنا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. یہ تو ہے منافق اور کافر. اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پودے کی طرح ہے. ادھر سے ہوا آتی ہے تو وہ پودا یوں جھک جاتا ہے, اور ادھر سے ہوا آتی ہے تو وہ پودا اس طرف جھک جاتا ہے, ادھر سے ہوا آتی ہے تو پھر جھک جاتا ہے, ذرا ہوا آئی کہ وہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤمن اور کافر میں فرق یہ بیان کیا کہ مؤمن جو ہے اس پر چھوٹی موٹی ہوائیں آتی رہتی ہیں اور ان چھوٹی موٹی ہواؤں میں بےچارہ دبتا رہتا ہے اور اس پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں, لیکن کیسی بھی ہوائیں آ جائیں, تیز ہوا آئے, ہلکی ہوا آئے, یہ پودا جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے, وہ جھک جاتا ہے, وہ ہوا کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. مؤمن کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تو چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں, اس میں بھی وہ دباؤ میں آ جاتا ہے, دباؤ اس کو تکلیف اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں. بڑی تکلیف آ جاتی ہے اس میں بھی جڑ سے نہیں اکھڑتا, وہ گر جاتا ہے اور صبر کا دامن جو ہے وہ تھام لیتا ہے. اس کے برخلاف جو منافق ہے, چھوٹی موٹی ہوائیں آتی ہیں اس کا تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا, تو چھوٹے موٹے مصائب تو اس کے سر پر سے گزر جاتے ہیں, اور جب بڑی مصیبت آتی ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا فیصلہ فرماتے ہیں بالکل اخیر میں, تو ایسی آندھی بھیجتے ہیں کہ وہ بڑا درخت جو ہے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, اور جڑ سے اکھڑنے کے بعد پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں, مؤمن اور منافق میں, مسلمان اور کافر میں فرق بیان کیا ہے. تو ہمارے لیے مصیبتیں رحمت ہیں, اور غیروں کے لیے مصیبتیں زحمت ہیں. ان کے لیے تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب, اور ہمارے لیے نعمت ہو یا مصیبت ہو, ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن, مؤمن کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ اس کی ہر حالت اچھی ہی اچھی ہے. اذا مسته السراء شکر فکان خیر له, جب اسے بھلائی پہنچتی ہے, اچھائی پہنچتی ہے, تو وہ سب شکر کرتا ہے, اور یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ شکر کی برکت سے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ اذا مسته ضراء, اور جب اسے تنگی پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, صبر تو صبر کرتا ہے, فکان خیر له, اور صبر بھی اس کے لیے بہتر ہے. کافر جو ہے جب اسے نعمت پہنچتی ہے تو شکر نہیں کرتا بلکہ اتراتا ہے, اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر نہیں کرتا بلکہ جزا فضا میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ولولا کلمت الفصل لقضی بینہم, اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 100% 100% اجر و ثواب بھی آخرت ہی میں ملے گا, اور 100% سزا بھی آخرت ہی میں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی دعوت سے انکار کرنا یہ ہمارے نزدیک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے یہ بات طے نہ ہوئی ہوتی پہلے سے کہ جو کچھ ہوگا وہ آخرت میں ہوگا تو لقد بینہم ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیتے, ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان ظالموں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم, یہ مخاطب یہ قرآن کو پڑھنے والے تو دیکھے گا ظالموں کو قیامت کے دن کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے. گنہگار بھی ڈر رہا ہوگا, منافق بھی ڈر رہا ہوگا, کافر بھی ڈر رہا ہوگا, یہ ڈر رہے ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جن کا انہوں نے دنیا میں ارتکاب کیا تھا کہ اب نامۂ اعمال کھلنے والے ہیں. وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کھلی ہوئی بک کتاب نکالیں گے نامۂ اعمال کی, نامۂ اعمال, اور ہم یہ کہیں گے کہ اقرأ کتابک, اپنے نامۂ اعمال کو پڑھ, اپنی بایوگرافی کو خود پڑھ. اندازہ کرو میرے بھائیو, دنیا میں جب برائیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں تو ہم اسے بھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, اس کا احساس تک نہیں ہوتا, توبہ استغفار کا سہارا بھی نہیں لیتے. قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. اقرأ کتابک, اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اپنی زندگی کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کسی حساب لینے والے کی ضرورت نہیں, تو ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو پڑھتا چلا جائے گا, تیرا دل گواہی دیتا چلا جائے گا کہ واقعی یہ کام میں نے کیا تھا, واقعی یہ میرا ہی عمل ہے, واقعی میں ایسا ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ طرف ظالمین, آپ ظالموں کو دیکھیں گے, گناہ کرنے والوں کو دیکھیں گے, منافقین کو دیکھیں گے, مشرکوں کو دیکھیں گے, اللہ کے نافرمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. وہ واقع بہم, حالانکہ ان کی بدعمالیوں کا وبال ان پر یقیناً واقع ہونے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, فی روضات الجنات, وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. فی روضات الجنات, وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. باغات جو ہے یہاں روضات, یہ روضتن کی جمع ہے, یہ پلورل کا صیغہ ہے, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ پلورل اس لیے استعمال کیا کہ سینکڑوں افراد ہے, ان سینکڑوں افراد کے لیے الگ الگ درجے کی جنتیں ہوں گی, الگ الگ درجے کی جنتیں, اوپر کا درجہ, درمیانی درجہ, نیچا درجہ, اور پھر ایک ایک درجے میں پتا نہیں کتنے کتنے درجے, ایک ایک درجے میں پتا نہیں کتنے کتنے درجے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی بہت خوش ہوا. ہوتا ہے کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ, حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشر مبشرہ میں سے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک کام ہے, کون ہے تیار؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تشریف رکھیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور کوئی تیار ہے؟ تو سب سے پہلے پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تشریف رکھیں, اور کوئی تیار ہے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پھر بازی لے گئے. اب اندازہ کرو میرے بھائیوں کہ جنگی مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے ہیں, تو ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بڑی خطرناک مہم پر روانہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے باوجود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وہ ہر وقت تیار تھے. جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے خوشی اور مسرت سے اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان لکل نبی رفیقہ, ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے, وہ رفیقی فی الجنت الزبیر, اور جنت میں میرا دوست زبیر ہوگا, یہ زبیر میرے ساتھ ہوگا جنت میں. تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہتا ہے, مجھے تو آپ کی رفاقت چاہیے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او غیر ذالک, اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا؟ تو انہوں نے کہا ہو ذاک, مجھے تو وہی چاہیے. او غیر ذالک ہو ذاک, یہ عربی جاننے والے اس نقطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ ذالک عربی زبان میں بہت دور کی چیز کے لیے کہا جاتا ہے, اور ذاک جو ہے وہ اس سے کچھ قریب چیز کے لیے کہا جاتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگے گا, یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو چیز تو نے مانگی ہو تو بہت دور ہے, میرے ساتھ ایک امتی جنت میں رفیق بن کر کے آ جائے. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہو ذاک, مجھے تو یہی چاہیے. اور اس میں اشارہ کیا کہ اگر آپ کی دعا ہو جائے گی تو وہ دور کی چیز بھی قریب کی ہو جائے گی, مجھے تو یہی چاہیے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے, فاعنی علی ذالک بکثرت السجود, صرف میری دعا سے کام نہیں بنے گا, میری دعا ہوگی اور تجھے عمل کرنا پڑے گا. میں دعا کروں گا لیکن تو بھی میرا تعاون کر, اچھے اچھے اعمال کر, اور میری دعا کی برکت سے ان اعمال کے کرنے میں سہولت ہو جائے گی. لیکن ارادہ تو تجھے کرنا پڑے گا, کوشش تو کرنی پڑے گی, محنت تو کرنی پڑے گی, صرف دعا کے سہارے پر بیٹھے نہ رہنا. تو دیکھ لیجیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو اعلی مقام ہے, اعلی مقام, تو اس میں بھی بعض لوگوں کو رفاقت نصیب ہوگی, اس لیے کہ اس اعلی مقام میں بھی کئی درجے ہوں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جب ہمیں بے قراری ہوتی ہے تو ہم مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں, آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں, ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے, جنت میں آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے, جنت میں آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آیت اتاری کہ جو شخص اللہ کا کہنا مان لے گا اور رسول کا کہنا مان لے گا, ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا, تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, یعنی نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین, جنت میں ان کے ساتھ اسے مقام ملے گا اور قیام ملے گا. وہ ایک مخصوص درجہ ہوگا سب سے اعلیٰ, اور اس میں پھر الگ الگ درجے ہوں گے, تو بہت قریب ہوگا وہ نبیوں سے. دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ طالب علم ہے, طالب علم, طالب علم ہونے کی حالت میں مرتا ہے. میرے بھائیو, آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زندگی بھر طالب علم رہو, اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ اہتمام سے درس میں آتے ہیں تو یہ نیت کر لو کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں ابھی بھی طالب علم ہی ہوں, میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اہتمام سے گھر میں کتابوں کا مطالعہ رکھو, اور اس نیت سے کہ میں ابھی بھی طالب علم ہوں. تو یہ طالب علم, یہ طالب علم بننے کے لیے کسی مدرسے میں خصوصیت کے ساتھ داخلہ لینا ضروری نہیں ہے. علماء جو فارغ ہو جاتے ہیں وہ ایک رسمی نظام سے فارغ ہو جاتے ہیں, ورنہ وہ بھی طالب علم ہی رہتے ہیں, انسان مرتے دم تک طالب علم رہتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ طالب علم ہے, تو اس کے اور نبیوں کے درمیان فقط ایک درجے کا فرق ہوگا, اس کے اور نبیوں کے درمیان فقط ایک درجے کا فرق ہوگا. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. دیکھو اس میں ماں باپ کے اور بچوں کے نیک ہونے کی عجیب و غریب فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ماں باپ بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہوں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ نیک دنیا سے چلے گئے، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد بھی نیکی کے راستے پر ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان تو الحقنا بهم ذریتهم. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی نیک تھے، اولاد بھی نیک، لیکن ظاہر ہے کہ تولے معاشے کے حساب سے برابری کا عمل تو کریں گے نہیں. تو یا تو ماں باپ آگے ہوں گے روحانی اعتبار سے اولاد پیچھے، یا اولاد روحانی اعتبار سے آگے ہوں گے اور ماں باپ پیچھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. اب اس کی چند شکلیں تھیں. ایک شکل تو یہ کہ ماں باپ یہاں ہیں، اولاد یہاں. تو ایک شکل تو یہ تھی کہ ماں باپ کو نیچے لایا جاتا. جیسے آج کل اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ایک کے پاس فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہو اور دوسرے کے پاس سیکنڈ کلاس کی ہو، اور اگر دونوں ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ کلاس والے کو سیکنڈ کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، سیکنڈ کلاس والے کو فرسٹ کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا. تو ایک شکل تو یہ تھی کہ فرسٹ کلاس والوں کو سیکنڈ کلاس میں لاتے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ ان کو تھوڑا نیچے اتارتے، ان کو تھوڑا اوپر لے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیکنڈ کلاس والوں کو ہم فرسٹ کلاس میں پہنچا دیں گے. اس لیے خود بھی نیکی اختیار کرو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی میں لگاؤ. خود بھی نیک رہیں گے، اولاد کو نیکی میں لگائیں گے، اور اولاد کے لیے دعا بھی خوب کرو، محنت بھی خوب کرو. اگر وہ ولایت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ گئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ جنت میں جو باغات ہیں ان کے درجات بہت مختلف ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہ بہشت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جنہیں وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے یہاں. ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن اور نیک کام کرنے والے بندوں کو بشارت سنا رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں ابھی اوپر اوپر جو گزری تو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں، اللہ ہی سنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص پھر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے اور نیک اعمال والے بندوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں. اب یہ مضمون چل رہا تھا، لیکن کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات کو کامل طور پہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو سیٹی بجاتے تھے، شور کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اور شخص ان کو سناتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ فرما رہے تھے، تو پھر وہ اس میں شور کرتے تھے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی بات کو پوری نہیں فرمائی، اور بیچ میں جو ہے ایک دل کی گہرائی کی جو پکار تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن بنا کر کے نازل کیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو سناتے 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 اب اللہ ہی کا کلام سنا رہے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی گہرائی کی بات ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ کل اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے میری بات سننے پر مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں. میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں دین کی بات سمجھا رہا ہوں، دین کی بات سکھا رہا ہوں، تو تم مجھے اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں میں تم سے. اب یہ ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جو بالکل ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں. ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک بھیک مانگ رہا ہوں، رشتہ داری کی محبت. میں تمہارا رشتہ دار ہوں کہ نہیں؟ میں تم میں سے کسی کا بھائی ہوں، میں تم میں سے کسی کا بھتیجا ہوں، میں تم میں سے کسی کا بھنجا ہوں. تو میرا اور تمہارا جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہے وہ تو نبی اور امتی کا ہے. تم سب میری امت کے افراد ہو. جو ایمان قبول کرتے ہیں انہیں امت اجابت کہتے ہیں، جو ایمان قبول نہیں کرتے انہیں امت دعوت کہتے ہیں. تم سب کے سب میری امت کے افراد ہیں. تو میرا اور تمہارا سب سے پہلا رشتہ تو روحانی ہے، لیکن تم مجھے نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تم مجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس بات کو تو تم مانتے ہی ہو کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، میں تمہارا بھانجا ہوں، تو رشتے داری کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کم از کم اتنی غیرت کا معاملہ تو کرو، اتنی مروت تو دکھاؤ کہ میں تمہارا بھانجا ہوں، تمہارا بھتیجا ہوں، میں کوئی پرایا تو ہوں نہیں. تو بھانجے اور بھتیجے اور بھائی ہونے کے ناطے سے کم از کم مجھے بولنے کا موقع تو دو، میری باتوں کو سنو تو صحیح. اگر تمہیں میری باتیں اچھی لگے اور صحیح لگے تو پھر تم غور کرنا ایمان قبول کرنے کے بارے میں، اور اگر میری باتوں میں تمہیں کسی قسم کا شبہ محسوس ہو تو اس شبہ کو میرے سامنے پیش کرو تاکہ ہمارے درمیان ایک ڈائیلاگ شروع ہو، گفتگو کی راہیں ہموار ہوں. اور اگر تمہیں میری بات غلط معلوم ہو رہی ہے تو پھر میں تمہارا بھانجا ہوں، بھتیجا ہوں، یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ تم میری اصلاح کرو. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ جو ایک کڑن تھی کب سے، وہ آپ اپنی زبان پر نہیں لا رہے تھے، اس لیے کہ نبی بہت مستغنی ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی کی دل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اسے قرآن بنا کے نازل فرمایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب یہ جنت جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تمہارا بھنجا ہوں، بتیجا ہوں، اس کا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں. لا اسلکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، صرف ایک بھیک مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ، کہ رشتہ داری کی جو محبت ہے وہ مجھے دو تم، جو ایک عام تقاضا ہوتا ہے اور عام حق سمجھا جاتا ہے کہ بھئی مجھے تو ان سے اتنی نفرت ہے اور دل اتنا اتر گیا ہے، لیکن اب کیا کریں، بھتیجا ہی ہے اور ضرورت مند کر آیا تو پھر چڑھانا پڑا، ورنہ اس کے لیے اس کو تو داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، ایسی اس نے رذیل حرکتیں میرے ساتھ کی ہے. تو کچھ تو حق ہوتا ہے رشتہ داری کا، میں تمہارا بھنجا ہوں، تمہارا بھتیجا ہوں، تم میری بات کو غور سے سنو، اگر تمہیں صحیح معلوم ہو تو اسے قبول کرو، اگر شبہ ہو تو مجھ سے پوچھو، میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو پھر میری اصلاح کرو. یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قلبی کیفیت کا اظہار کروایا، اور پھر وہی مضمون چل رہا ہے. کون سا مضمون؟ کہ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اعمال صالحہ اختیار کریں گے، ان کے لیے باغات ہوں گے جنت کے، اور ان کو اس میں وہ ساری چیزیں دی جائیں گی جن کی وہ تمنا کریں گے اور جن کی وہ چاہت کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص نیکی کرے گا، جو شخص اچھا عمل کرے گا دنیا میں، تو ہم اس کے لیے اس نیکی کو اور بڑھائیں گے، اس نیکی کو اور بڑھائیں گے. یعنی جو نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا، اور اس میں اخلاص، اس کے سرکمسٹانسز، حالات کو، مجاہدہ، قربانی کو دیکھ کر ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 تک پہنچ جاتا ہے، اور 700 سے بھی الا اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس میں تو فرمایا کہ 700 اور 700 سے بہت زیادہ، لیکن ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ ایک چھوہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب چھوہارے کی کیا حیثیت، چھوہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ چھوہارا ثواب کی شکل میں آخرت میں پہنچتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چھوہارے کے ثواب کی اسی طرح تربیت کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک بچھڑے اور گائے کے بچے کی تربیت کرتا ہے. تو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے کھلا پلا کر کے اسے بڑا کیا جاتا ہے اور بیل اور گائے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک چھوہارے کے ثواب کو بڑھاتے 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 اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اب اگر احد پہاڑ کو چھوٹے چھوٹے چھوہاروں میں تقسیم کرو تو 700 نہیں ہوں گے، وہ ہزاروں ہو جائیں گے، ہزاروں ہزاروں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھلائی کرتا ہے تو اسے بہت بڑھاتے ہیں اور اس میں خوب اضافہ فرماتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، یعنی اگر اس نیکی میں کچھ کوتاہی بھی رہ جاتی ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اور شکور اللہ تعالی قدردان بھی بہت ہے. قدردان گرے پڑے ٹوٹی پھوٹی جیسی نیکی بھی کر لیتا ہے لیکن مخلص ہے, اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ صحیح علم حاصل ہو اور صحیح طرح سے میں کروں, اور اخلاص کی بھی خوب کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو بخش دیتے ہیں اور جیسی بھی اس کی نیکی ہوتی ہے اس کی قدردانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک خاص لگاؤ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کو ظاہری بیماریوں سے نجات عطا فرمائے, باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے, جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے, روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اور پوری انسانیت کے تمام مسائل کو حل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس پورے عالم کو تمام انسانوں کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.